أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، دو مختلف مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفہوم آیتوں کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا ہر ایک کو فنا ہے، بقا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، باقی ہم سب اور جو کچھ آسمان و زمین یا ان میں ہے وہ سب فنا ہونے کے لیے ہے. اس لیے ہمیں اپنا دل بھی اس ذات سے لگانا چاہیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. چونکہ یہ عالم، اس کو بقا نہیں ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، اس لیے اس عالم کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی فانی ہیں. وہ چاہے انسان ہوں، حیوان ہوں، حجر ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہونے کے لیے ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے، اور جو پھول کھلتا ہے وہ مرجھاتا بھی ہے، جو عمارت بنتی ہے وہ بگڑتی بھی ہے، جو باغ لگتا ہے وہ اجڑتا بھی ہے. تو یہ قاعدہ ہے دنیا کا. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. اسی طریقے سے البتہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو اب وہ ابدی ہے، گو اس کو درمیان میں فنا ہوگی لیکن پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور پھر اس کو بقا ہوگی. اب چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ دوزخ میں ہو، جنت میں ہے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں. اور جو لوگ کفر پر مر گئے اور جہنم میں جائیں گے تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، کبھی نکلنا نہیں. اس کے درمیان میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو تھے تو مسلمان لیکن اپنی کمزوریوں کی بنا پر فسق و فجور کی زندگی گزاری، گناہ کیے، کچھ گناہوں سے توبہ کر لی، کچھ سے نہیں کیے، کچھ ذمے رہ گئے، اور نتیجتاً وہ اپنے گناہوں کو کا بدلہ چکھنے کے لیے اور بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی نکال لے اور وہ بھی بالآخر جنت میں چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ جو جنت میں چلا گیا اس سے نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے انسان اگر پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ تو خیر اس کے تو بات ہی کچھ نہیں، لیکن اگر ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد چاہے وہ مر جائے لیکن پھر بھی اس کو بقا رہے گی بعد میں. اب چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، چاہے جنتی ہونے کی شکل میں یا دوزخی ہونے کی شکل میں، لیکن بہرحال باقی رہے گا. اسی لیے کسی نے کہا کہ انسان ازلی نہیں ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے تو نہیں ہے انسان لیکن جب ایک دفعہ پیدا ہو گیا اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، آخرت میں رہے گا. تو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے چند روزہ بنائی ہے، اور یہاں کی جو رہائش ہمیں ملی ہوئی ہے وہ عارضی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب اب عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے جیو جیسے ایک مسافر، دل نہ لگاؤ یہاں، یعنی اس طرح سے دل لگا لینا کہ یہاں سے مرنے کو جی نہ چاہے یا جانے کو جی نہ چاہے، یا آدمی یہ سمجھ لے کہ بس اب یہیں رہنا ہے یہاں سے جانا نہیں، اس طرح سے دل لگانا درست نہیں. اس لیے یہاں رہتے ہوئے آدمی کو اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور غافل نہیں ہونا چاہیے، چاہے اللہ جس حال میں بھی رکھے لیکن اپنی آخرت کو یاد رکھے. خوشحالی میں رہ رہا ہے تب بھی، اور خدا نہ کرے اس پر برا وقت ہے، برے حالات ہیں، تب بھی اللہ کو یاد رکھے، کیونکہ یہ برے حالات بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. اگر زندگی میں ختم نہیں ہوئے تو جب آدمی مرے گا تو ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی آدمی فکر کرے. انسان کے ساتھ اس کا پیسہ قبر میں نہیں جائے گا، گاڑی قبر میں نہیں جائے گی، بینک بیلنس قبر میں نہیں جائے گا، کوٹھی قبر میں نہیں جائے گی. ہاں جو اس کے اعمال ہیں اچھے یا برے وہ اس کے ساتھ ہوں گے. تو آدمی کیوں نہ اپنے اعمال کو اچھا کرے کہ جب آدمی قبر میں جائے تو اس کے ساتھ اچھے اعمال بھی اس کے لیے ہوں، اس کی نمازیں کام آئیں گی، اس کا روزہ کام آئے گا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کام آئے گی، لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی کرنا اس کا کام آئے گا. یہ سب چیزیں کام آنے والی ہیں کیونکہ اعمال صالحہ ہیں. اگر کسی کو ہم نے کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کر دی اور ہماری وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی اور اس کام کی طرف لگ گیا، تو اب جتنے بھی کام وہ دین کے کرے گا، خیر کے کرے گا، تو یقیناً چونکہ رہنمائی جس شخص نے کی ہے وہ سبب بن گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں کریں گے، اور جس نے رہنمائی کی تھی اسے بھی محروم نہیں فرمائی، اس کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو گویا وہ اپنا میٹر چالو کر رہا ہے. تو اگر ہم کسی کو خیر کی ہدایت کر دیتے ہیں، بھائی دین کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، تو ان کو محبت سے، پیار سے دین کی طرف راغب کریں، دعوت دیں نماز کے لیے، اس کو آخرت کا خوف دلائیں، کسی طریقے سے وہ نمازی بن جائے. اب اگر ایک شخص نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس کے بعد اس کی اولاد نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور پھر وہ جتنے جتنے لوگوں کا بھی سبب بنے گا، یقیناً ان سب کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، محروم نہیں ہوں گے. پھر یہ کہ ہر انسان پر ایک ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، تو ہم سب اس اعتبار سے مسئول بھی ہیں. کم از کم اپنے گھر کے حد تک ہر آدمی جو جس کا مسئول ہے، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی تم میں سے راعی ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا. تو اپنا جو کردار ہے آدمی کو، وہ کم از کم اس حد تک تو رکھنا چاہیے کہ جو اس کے متعلقین ہیں ان تک تو دین کی بات پہنچائے، ان تک پہنچانے کے بعد انہیں دین پر لانے کی بھی کوشش کرے، اپنی حد تک، ممکنہ حد تک کوشش کرتا رہے. بالغ ہو جائے، اولاد بالغ ہو جاتی ہے، تو یقیناً اس وقت بھی ہمیں انہیں کہنا تو چاہیے، لیکن یہ کہ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ نہیں کرتے تو اب کیے کہ ذمہ دار وہ خود ہیں. لیکن جب بالغ نہیں ہیں، نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا، صحیح راستے کی طرف ان کو چلانا. یعنی اگر شروع میں ہم ہی نے ان کو خراب کر دیا تو یقیناً اس کا وبال بھی ہم پر. اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے تاکہ جب وہ اچھے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ جہاں انہیں اس اچھے عمل کا بدلہ ملے گا، وہیں اللہ تعالی ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں. تو اس لیے میرا عزیز ہو، یہ دنیا ہے چند روزہ، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور یہاں کچھ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. وہ وقت ہمارا اچھا گزر جائے، سنت کے مطابق گزر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم گزار لیں، بس اس میں ہماری کامیابی ہے. مال دولت پیسے کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آسانی اور عافیت کے ساتھ عطا فرما دیں تو نعمت ہے اللہ کی، اس پر بھی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں. لیکن بالفرض اگر کسی کو نہیں ملا، کوشش کے باوجود بھی نہیں ملتا، تب بھی وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس پر راضی رہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاصل و خلاصہ مفہوم میں اس کا عرض کر دیتا ہوں، کہ اگر انسان اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے، یعنی جو اللہ نے تھوڑا دیا ہے اس کو، اس پر وہ اپنی رضامندی ظاہر کرے کہ یا اللہ جو آپ نے دیا میں خوش ہوں، حرام طریقے اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے. کتنی بڑی نعمت. اگر ہمارے پاس دنیا نہیں بھی ہے, ہم تھوڑی دنیا پر راضی ہو گئے اللہ سے کہ یا اللہ آپ نے جو دے دی ہم نے لے لی, ہم خوش ہیں اس پر, اور قناعت اختیار کر لے, تو پھر اگر تم تھوڑے عمل بھی کرو گے اللہ تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے, وہ جس حال میں ہمیں رکھے, اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں. کوئی آدمی الٹا لٹک جائے, چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کروں تو کر لے گا, کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ کی رضا پر رضا مندی دے دے. جب اللہ تعالیٰ کہیں یہ کام کرنا ہے یا جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہ کر لے آدمی. اس لیے کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف تو چل ہی نہیں سکتے, اور اگر چلیں گے تو یقیناً پھر نافرمانوں میں شمار ہوگا, فرما برداروں میں تو نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی طرف ہم اپنا چہرہ کریں, اور ان کاموں کو کرنے کی اور انجام دینے کی کوشش کریں, تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائیں گے. اور ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ہم تمہارا احسن عمل دیکھتے ہیں, کثرت عمل نہیں. جو عمل بھی تم کر رہے ہو اچھے طریقے سے کرو, نماز پڑھو اچھے طریقے سے پڑھو, اس میں ڈنڈی نہ مارو. بعض لوگ پورے ارکان صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتے, قیام صحیح نہیں ہو رہا ہے, رکوع پورے طریقے پر ادائیگی نہیں ہو رہی ہے, رکوع سے اٹھ کر قومے میں پورے طور پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, اور اسی طرح دونوں سجدوں کے مابین صحیح طریقے پر نہیں بیٹھتے ہیں, یا دونوں سجدے بھی صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتے ہم, تو یقیناً یہ حسن عمل نہیں. احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ سنت طریقے پر اس عمل کو انجام دیں. میں پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ کچھ درجات ہیں, ایک فرض, ایک واجب, ایک سنت. سنت طریقہ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا, کہ واجب بھی ادا ہو جاتا ہے فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. مثلا ایک عمل ہے, کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے وہ فرض ادا ہوتا ہے, یا کم از کم اتنا کھڑا ہو جائے کہ آدمی سیدھا قیام میں کھڑا ہو گیا, سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہ آدھا پرسکون ہو گئے, تو کم از کم قیام کا درجہ اس کا ادا ہو گیا. لیکن اگر کسی نے قیام فرض کا درجہ تو ادا کر لیا, لیکن جتنا درجہ واجب تھا وہ ادا نہیں کیا, تو اب سجدہ سہو کرنا پڑ جائے گا. وہ اگر نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن اگر سنت طریقے پر ہم نے عمل کیا, اور جو درجہ سنت کا تھا کہ اتنی دیر کھڑا رہے کہ جس میں سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ لیا, ربنا لک الحمد بھی کہہ دیا, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہہ دیا, سارے سنت طریقے پر عمل کر لیا, انسان اطمینان سے کھڑا ہو گیا, اب دیکھیے اس میں واجب بھی ادا ہو گیا فرض بھی ادا ہو گیا. تو اس لیے سارے اعمال میں اگر سنت کی پیروی ہم کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی, تو انشاءاللہ ہمارا واجب بھی ادا ہو جائے گا, فرض بھی ادا ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ آدمی سنت طریقوں پر عمل کرے. اور سنت طریقوں میں صرف نماز ہی کی بات نہیں ہے, آدمی سواری پر سوار ہو رہا ہے اس میں جو طریقہ سنت ہے, مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اس کی جو سنت ہے, مسجد سے نکل رہا ہے اس کی جو سنت ہے, دکان بازاروں میں جا رہا ہے تو بازار جانے کی جو سنت ہے, جوتا پہن رہا ہے تو اس میں جو سنت ہے, اتار رہا ہے اس میں جو سنت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہدایت ہمارے پاس موجود ہے. جوتا پہنے تو بھائی دانا پیر داخل کرے, اتارو تو الٹے, الٹا پاؤں جو ہے اس میں اتارو, جوتا اتارے پہلے آدمی. تو ہر طریقہ, ہر چیز سنت کی موجود ہے. اگر آدمی اس طریقے پہ, جوتا تو اتارنا ہی ہے, بعض لوگ سیدھا اتارتے ہیں, لیکن سنت یہ ہے کہ الٹا پہلے اتارا جائے, پہننے میں یہ ہے کہ سیدھا پہنا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھ لی یا کتابوں میں لکھی ہوئی, وہ عمل کرنے کے لیے, تاکہ ہم اس کا اہتمام کریں. مسجد سے نکل رہے ہیں تو سیدھا قدم باہر نکال دیا, لیکن گناہ اگرچہ نہ بھی ہو تب بھی سنت کے خلاف تو کیا نا. اب طریقہ یہ کہ الٹا قدم ہم باہر نکالیں, اور اس میں بھی اگر اتباع نبی کی نیت ہے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا ذریعہ. بلکہ یہ تو یہ ہے, آپ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں, بھائی اپنی اولاد کو ہر آدمی پیار کرتا ہے, لیکن اگر ایک لمحے سوچ لیں اور سوچنے کے بعد اب اس نیت سے پیار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے, لیجیے اب اتباع نبی میں آپ اپنے بچے کو چوم رہے ہیں, گود میں اٹھا رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, لیکن اتباع نبی کی وجہ سے آپ کا یہ عمل 22 اجر و ثواب ہے. تو یہ سارے کے سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، اگر وہاں تم اپنی شہوت پوری کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے باعث اجر و ثواب، اگر اس میں بھی نیت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقوق کی ادائیگی کی نیت آدمی کر لے. صحابہ نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں کہ یہ بھی باعث اجر و ثواب؟ فرمایا کہ اگر تم غلط جگہ پر خواہش پوری کرتے ہو تو باعث گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہا کہ گناہ ہوتا. کہا جائز جگہ پر تم اس توانائی کو خرچ کر رہے ہو اور اپنی شہوت پوری کر رہے ہو، یہ باعث اجر و ثواب. تو ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرما دی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ سارے طریقے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پر عمل کر کے اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دنیا میں آخر آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کوئی 10 روپے کما رہا ہے تو 10 روپے پر قناعت کر کے بیٹھ نہیں جاتا، کوشش کرتا ہے 20 روپے کماؤں، پھر 100 روپے کماؤں، پھر 200 کماؤں، پھر 1000 کماؤں. لاکھ بھی کماتا تو کہتا 2 لاکھ کماؤں، یہ کبھی حوث ختم نہیں ہوتی انسان کی. 1 لاکھ کی تنخواہ ہو جائے کہتا 2 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ ہو جائے کہ 3 لاکھ ہو جائیں، کمی کبھی نہیں کرے گا. پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی حوث بھی بڑھتی جاتی ہے، بڑھاپے میں آدمی کو اور زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ کما لوں. جوانی میں تو پھر بھی کماتا ہے اڑاتا بھی ہے، لیکن بڑھاپے میں اڑاتا نہیں، کہتا نہیں بھائی جمع ہو جائیں جتنے بھی، چاہے چھوڑ کے مروں، لیکن جوانی میں خرچ کرتا ہے کچھ نہ کچھ، یاروں میں دوستوں میں ادھر ادھر ہم نے اڑا دیے بہت سے. لیکن جب بڑھاپا آتا ہے پھر نہیں خرچ کرتا، کہتا نہیں بھائی اب جتنے زیادہ جمع ہو سکے چاہے وہ سب چھوڑ کے جائے. تو اس لیے میں بات یاد کر رہا ہوں کہ جب دنیا کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آخر دین میں کیوں ہم ترقی کرنا نہیں چاہتے؟ کسی نے اگر ایک سورہ اخلاص یاد کر رکھی ہے تو 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے سورہ اخلاص پر ہی بیٹھا ہوا، بس آگے بڑھتا ہی نہیں. بھائی سورہ فلق یاد کر لو، سورہ ناس یاد کر لو، ایک ہی سورت کر کے آگے بڑھو بھائی. ایک آیت یاد ہوگی تو دوسری کر لو، دوسری یاد ہوگی تیسری کر لو، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. ایک سنت پہ عمل کر لیا اب آپ دوسری سنت پہ عمل کر لیں. اور الحمدللہ جو لوگ طلب رکھتے ہیں، بے چینی ہے ان میں سیکھنے کی، وہ الحمدللہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انہوں نے اپنے پاس ذخیرہ کر لیا، پہاڑ اکٹھے کر لیے انہوں نے. ہمارے یہاں ایک صاحب آتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھ سے کبھی کبھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ فائدہ پہنچ رہا ہے ایک چیز سے. ایک دو حدیث ہمارے اس کا مفہوم ہم فجر کے بعد بیان کیا جاتا ہے یہاں الحمدللہ، تو اللہ کا شکر. وہ کہتے ہیں میں جب یہ آپ یہاں سے سن کے جاتا ہوں وہاں بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہوں، اور اس طرح سے روزانہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بات سنوں دین کی وہ بات آگے پہنچا دوں. پہلے تو گھر میں جا کے بتاتے ہیں کہ بھائی آج ہم نے یہ حدیث سنی، پھر اس کے بعد اپنی جب آفس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ دوست احباب آ گئے تو ان کو بھی باتوں باتوں میں بیان کر دیا. تو یقیناً چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر ہم ایک ایک بات بھی روزانہ سیکھیں، آپ سوچیں کہ 360 مسئلے اگر ہمیں آ جائیں، ایک مسئلہ اگر ہم روزانہ سیکھ لیں تو پورے سال میں، اب ہم سوچیں کہ ہماری کسی کی 60 سالہ زندگی، کسی کی 45 سالہ، لیکن سوچیں کہ 45 مسئلے بھی آتے ہیں، آتے ہیں تو بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے، لیکن خدا نے کرے نہیں آتے تو 45 سال ضائع کیے. کم از کم ایک ایک مسئلہ بھی ابھی بھی اللہ نے جو وقت دیا ہے ہم، اگر ایک دو مسئلے روزانہ ہم سیکھ لیا کریں، اپنی نماز کو درست کر لیں، قرآن کو ٹھیک کر لیں، اپنے ذکر و اذکار کو ٹھیک کر لیں، سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر لیں، یقیناً بڑی کامیابی. اور اللہ نے جن کو دین سیکھنے کی طلب دی ہے وہ سیکھتے بھی ہیں. یہاں ایک دو بچے ہیں جو دور سے آئے ہوئے ہیں، یہاں رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں کالج میں، لیکن مجھے شاید یاد نہ پڑتا ہو کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک آدھ مسئلہ روزانہ نہ پوچھتے ہوں. کسی بھی نماز میں وہ ایک آدھ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ایک آدھ تو الحمدللہ وہ ایک ایک مسئلہ کر کے اگر انہوں نے 3 سال میں جو ہے وہ چلے ہیں، کچھ ناغہ بھی کر لیا، اپنے گھر جاتے ہیں ایک آدھ مہینے کے لیے، تو پھر بھی کتنے مسئلے انہوں نے سیکھ لیے. لیکن یہ ساری بات تڑپ کی ہے، تڑپ نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ پہلے تڑپ پیدا کرتے تھے، اور جب آدمی میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ جب پوچھتا ہے تو پھر بھولتا نہیں کبھی، اور بغیر تڑپ کے آدمی کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو عام طور پر بس وہ ادھر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. اس لیے اپنے اندر تڑپ بھی پیدا کرنی چاہیے، یہ تڑپ بڑی چیز ہے. دیکھیے ایسی چیز ہے کہ اگر پیاس نہ لگ رہی ہو تو پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اگر پیاس کی تڑپ ہو اور وہ اگر بڑھتی رہے تو پانی پینے میں مزہ بھی اتنا ہی آتا ہے. پھر آدمی تلاش بھی کرتا ہے کہ بھائی کہیں کنواں دیکھو، کوئی جگہ دیکھو، کہیں پانی مل جائے. پانی نہیں ملتا کوئی بوتل ہی مل جائے، دودھ مل جائے، کچھ بھی مل جائے، لیکن پینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر آدمی کا جی بالکل نہ چاہ رہا ہو، اس کے سامنے آپ شربت لا کے رکھ دیں، بوتل لا کے رکھ دیں، میں نہیں پی رہا، دل نہیں چاہ رہا، لیکن اگر طلب ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے. और यही हाल खाने का है। खाने की अगर तलब और बेचैनी नहीं होगी, आपका पेट भरा हुआ होगा, आपके सामने मुर्ग मुसल्लम लाके रख दे आदमी, दिल नहीं चाहेगा। लेकिन अगर पेट खाली होगा, चटनी भी लाके आपने रख दी है, मजे ले लेके खाएगा, मजा आ गया आज बहुत। वो मजा इसलिए नहीं आया कि चटनी बहुत मजेदार थी, मजा इसलिए आया कि तलब है, खाने की भूख है, इसलिए मजा आ रहा है। इसी तरीके से दीन का मामला भी है कि दीन सीखने का अगर जज्बा हमारे अंदर पैदा कर लें कि भाई ये सीखना है हमने, तो फिर इंशाल्लाह उस दीन सीखने में मजा आएगा, फिर अमल करने में मजा आएगा, फिर एक बात पर आदमी बरकरार नहीं रहेगा, फिर एक और बात पूछेगा, फिर और बात पूछेगा, पूछता चला जाएगा। सहाबा इकराम को मदरसों में थोड़ी पढ़े, सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिरी देते थे, आपने जो कुछ इरशाद फरमाया वो याद कर लिया। और बाद सहाबा यकीनन ऐसे भी थे जो बेचारे कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, हम वक्त वो हाजिर बाश नहीं थे, उन्होंने अपने लिए कुछ लोग ऐसे मुकर्रर कर रखे थे, आज जो है वो मैं जो है वो कारोबार पे नहीं जाऊंगा, आज तुम जो है मैं हुजूर की मजलिस में बैठूंगा, दूसरे दिन जो है वो मैं चला जाऊंगा, तुम बैठ जाना। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ऐसा कर रखा। दो साथी थे, दोनों ने ये तय कर लिया था कि भाई जिस दिन मैं ना हूं तो तुम मुझे बताओगे क्या आपने क्या फरमाया, और जिस दिन तुम नहीं होगे मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तय कर लिया था। तो इस तरीके से जिसको तड़प हो जाती है, लगन होती है दीन से, वो फिर हासिल करने की कोशिश करता है, किसी तरीके से मैं दीन सीख लूं। और जब ये तलब बढ़ती है, अल्लाह ताला अता भी फरमाते हैं, उसी तलब पर अता फरमाते हैं, फिर वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अजीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, सबके लिए ही सोचता है कि भाई सब काम करूं। आपको मैं सच कहता हूं कि इब्तिदा में इंसान को कदर नहीं होती, लेकिन जब कदर होती है ना, फिर अपने उस वक्त पर अफसोस करता है जो गुजर गया कि काश मुझे ये चीज, ये दौलत पहले मिल जाती। कितने लोग हैं जो बेचारे 50 साल 60 साल के बाद दीन में लगते हैं, और जब दीन वालों से जुड़ जाते हैं, दीन का काम करते हैं, तो फिर उन्हें अपनी उस जिंदगी पर अफसोस होता है जो उनकी बेदीनी के आलम में गुजरी, उस पर अफसोस का इजहार भी करते हैं कि हमने इतना वक्त ऐसे गुजार दिया, काश कि हम पहले से दीन सीख लेते, दीनदारों में उठ बैठ जाते, कुछ सीख लेते। लेकिन बहरहाल इसमें नाउमीदी की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिस उम्र में भी हिदायत दे दें अल्लाह का शुक्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को 50 साल में 60 साल में 70 साल में हिदायत मिल गई, ये भी तो नेमत है भाई कि मरने से पहले अल्लाह ने तौफीक इताअत दे दी, तौफीक तौबा दे दी, अगर ये भी न मिलती तो क्या करते। इसलिए अल्लाह का शुक्र करें और तलाफी माफात की कोशिश करते रहें थोड़ी थोड़ी सी, इंशाअल्लाह वो जो ये जो अंदर से तलब होती है ना, और तड़प और बेचैनी होती है कि यार मैंने ये सब कुछ नहीं किया, तो इस बेचैनी पर भी अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाते हैं। एक आदमी की तबीयत के अंदर गम होता है कि काश मैं शुरू से दीन के पर लगा होता, तो ये जो बेचैनी है इस पर भी अजर व सवाब मिलता है। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे कुछ अपने वालिद की खिदमत न करे, अल्लाह ने आखिर में उसको समझ दे दी कि बाप क्या नेमत होता है, तो उसे जब समझ आई, चंद दिन खिदमत की थी कि बाप का इंतकाल हो गया, अब उसके दिल में से पूछिए कि क्या होकर उठती है उसके दिल में, अब वो अफसोस करता है उस उम्र पर कि मैं अपने बाप की खिदमत नहीं कर सका, काश के मुझे पहले समझ आ जाती तो मैं पांव धो धो के पी लेता। लेकिन याद रखिए कि ये जो हुक उठती है ना, ये भी अल्लाह ताला पैदा करते हैं दिल में, ताकि आदमी जब पछतावे जो होता है ना, पछतावा, फिर दुआ करता है, या अल्लाह तू मेरे वालिद की मगफिरत कर, अल्लाह मैंने गुनाह किए बड़ी, मैंने उनकी खिदमत में माफ कर दे, है बार बार दिल में ही होती है, तो कुछ बेचैनी अल्लाह पैदा भी कर देते हैं इस तरह से। बाद लोगों को मैंने देखा, और मेरे अपने साथ भी कुछ ऐसी बातें हुई, जब मैंने अपने बुजुर्गों से उसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह यह उनके हक में बेहतर, क्योंकि जब भी तुम्हें उनकी याद आएगी और तुम्हें अपनी कोताही याद आएगी, तुम उनके लिए अजर सवाब की दुआ करोगे, इसाले सवाब करोगे, तो यकीनन ये उनके हक में बाइस खैर, इसलिए फिक्र की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये कि जब भी याद आए उस वक्त फौरी तौर पर उनके हक में दुआ करो। तो इस तरह से अगर इंसान अपने दीन को हासिल करने की फिक्र करे, जस्तजू करे, तो मैंने कहा ना जैसे सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में बैठे, फिर उसके बाद वाले उनकी खिदमत में बैठे, उसके बाद यहां तक के आज तक के जमाने का यही दौर ये चल रहा है। और मैंने पहले ये बात अर्ज भी की थी कि भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई शेख कामिल मिल जाए, अल्लाह वाला मिल जाए, सही निस्बत वाला मिल जाए, और सही आलिम हो तो क्या ही बात, वरना आरिफ बिल्लाह, कोई अल्लाह की मारिफत जिसे हो वो मिल जाए, उनकी सोहबत में रहें, उनकी सोहबत में रहने से दीन आता है, सीखता है। आदमी को कुव्वत और तवानाई मिलती है अमल करने पर। जानते तो हैं बहुत से लोग, लेकिन करने की कुव्वत पैदा होती है साथ रहने से। और जब साथ रहता आदमी तो अपने हम जिंसों के साथ रहने की वजह से उसको अमल करने में तकवीत भी हो जाती है। अकेले रहने में कुव्वत पैदा नहीं होती, साथियों के साथ रहेगा कुव्वत पैदा होती है कि भाई ये मेरा साथी कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को देखा कि वो किसी जमात में जब होते हैं, देखा वे लोग तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं, पहले नहीं उठता था, लेकिन अब जब देखा ये उठ रहा है तो भाई मुझे भी शर्म आती है, मैं क्यों ना उठूं, मैं भी तो कर सकता हूं। तो इस तरीके से आदमी को हिम्मत पैदा होती है नेक लोगों की सोहबत में रहने से, उनकी नेकियों के असरात उनके दिल से मुंतकिल होकर तुम्हारे दिलों में आएंगे। और कहीं अगर ऐसा कोई मौजूद नहीं है, दीनी भाईचारा कायम करो। और दीनी भाईचारा यही है कि भाई जो दीन की बात है तुम्हें मालूम है तुम उन्हें बताओ, और जो उसे मालूम हो तुम्हें बताएं, खैर की तरफ एक दूसरे को रगबत दिलाओ। अगर वो कोताही करे तो उसे पकड़ लो कि आओ भाई चलो नमाज का टाइम हो गया तुम यहां बैठे हो। और कभी अगर हम सुस्ती कर रहे हैं तो वो हमें पकड़ ले कि चलो भाई यहां क्यों बैठे हो, चलो नमाज के लिए चले। इससे क्या होगा, ये दीनी भाईचारा कायम होगा। और अगर कहीं ये भी नहीं है तो फिर जो है वो दुश्मन से आदमी इबरत ही हासिल कर ले कि दुश्मन हमारे बारे में क्या कहता है। यकीनन वो अच्छाई तो कहने से रहा, बुराई ही करेगा ना हमेशा। तो आदमी देखे सर सोचे जायजा ले कि अगर वाकयातन जो ऐब ये बयान कर रहा है वाकई मुझ में है, उनको छोड़ दे आदमी। और अगर ऐब नहीं है वैसे ही बयान कर रहा है तो उसकी तरफ तवज्जो ना करे। और कहीं अगर दुश्मन भी किसी का नहीं है तो कम अज कम खुद तो मौजूद है ही ना। तो आदमी जब सोने लगे तो कम अज कम सुबह से लेकर शाम तक अपने अमाल का मुहासबा किया करे कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने कितने झूठ बोले भाई, कितने सच बोले, कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की। तो अगर आपकी अच्छाइयां हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने अच्छे अमल किए। और खुदा ने करे कोई बुराई सामने आ जाए तो बस इस्तगफार कर लो कि या अल्लाह मैं इससे तौबा करता हूं। आप ये करके देखिए, 40 दिन जब ये अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी बातें मेरे अंदर आ गई। बाकी हिदायत देने वाली जात तो अल्लाह की है, इसलिए अल्लाह से रोजाना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम इस दुआ को तो अपना मामूल बना लेना चाहिए हमें कि अल्लाह हमें सीधा रास्ते पर चला, सीधा रास्ता दिखाइए। तो ये दुआ करके आदमी सोए सुबह शाम इन दुआओं की तरह। और दुआएं यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें सिखलाई हैं बड़ी अहम तरीन दुआएं हैं। वो अगर सारी दुनिया भी जमा हो जाए और सारी दुनिया के बड़े बड़े ओकला जमा हो जाएं तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई दुआएं हैं वो अगर सारा आलम भी जमा हो के अगर चाहे कि ऐसी दुआएं हमें बता सके तो मुमकिन नहीं। आपने ऐसी दुआएं हमें बतलाई हैं तो इसलिए कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेटेंट दुआएं हैं उन दुआओं को हम पढ़ा करें, याद कर लें, मांगा करें। इंशाल्लाह उसके बड़े असरात, छोटी छोटी सी दुआएं हैं बस, लेकिन असरात बेशुमार। अभी एक दफा मैंने फजर के बाद बताया था कि अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुकनी। इन्हें एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने रब को कैसे पुकारूं, क्या मांगूं। आपने ये चार चीजें बताई, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुकनी। फरमाया कि अगर तूने अल्लाह से ये मांग लिया तो तूने दीन भी सही कर लिया, आखिरत भी ठीक कर ली। मैं अल्लाहुम्मा अग़फिरली क्या, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी मुझ पर रहम फरमा दे। अब जिसकी अल्लाह ने मगफरत कर दी और जिस पे अल्लाह ने रहम कर दिया उसे क्या चाहिए बताइए, आखिर ठीक हो गई कि नहीं। और वह आफी नहीं, मुझे आफियत अता फरमा दे। आफियत में सारी चीजें आ जाती हैं, सेहत भी आ जाती है, खुशहाली भी आ जाती है, हर चीज आ गई। और वर्जुकनी के अंदर रिज़्क़, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा दे। अब बताइए ऐसी जामे तरीन दुआएं हैं तो मुख्तसर और याद करना भी आसान, और ये दोनों सजदों के दरमियान पढ़ी भी जाती है आमतौर पर, रब्बी अग़फिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुकनी। बाद में और भी अज़ाब वाहदिनी वरज़ुकनी वजनुबनी ये भी है, लेकिन कम अज कम इतने ये चार हर्फ तो याद कर ले आदमी, रब्बी अग़फिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुकनी। इसी तरीके से फितरों से, ये फितरों का दौर है, उनसे पनाह मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ए अल्लाह ज़ाहिरी फितरों से ही बचा, आखिरत के फितरों से ही बचा, बातिनी फितरों से ही बचा। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फितरों से बचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला बास खास मसलियतों के तहत, हिकमतों के तहत फितने भेजते हैं। हम उन फितरों को तो नहीं रोक सकते, वो तो वाके होंगे, पैदा होंगे, आएंगे। अलबत्ता ये दुआ जरूर करनी चाहिए कि या अल्लाह इन फितरों से हमें बचा लीजिए, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الفتن، یا اللہ فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ما ظاہر منہا وما تو ظاہری فتنے ہو جو باطنی ہو جو بھی ہوں. تو آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ فتنہ ہی نہ آئے، فتنہ تو آئے گا، البتہ وہ فتنے ہم پر اثر انداز نہ ہو، ہم ان فتنوں میں نہ پڑیں، بس اس یہ دعا کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. لے آؤ کچھ کتابیں ہیں بھائی، آداب عشق رسول ہیں غالباً، یہ آپ حضرات کو دی اس لیے جاتی ہیں کہ ان کو پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ جو باتیں اس میں لکھی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں. تو یہ کتاب چاہیں تو دعا کے بعد لے لیجئے گا آپ. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بھائی بیمار ہیں، اے اللہ جو مرد ہوں یا عورتیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپس کی محبتیں عطا فرما، باہم شیر و شکر فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں محبت، باہم محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، باہم شیر و شکر فرما دے، متحد اور متفق فرما دے، انتشار اور افتراق سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما دے. یا اللہ محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور بغض و عداوت ہو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے محلے کے بھائی سلیم الحق صاحب کا بھی انتقال ہوا، اسی طرح سید بلیغ احمد صاحب کا انتقال ہوا، اہلیہ صغیر احمد کا، اور بہت سے جو حضرات مرد اور عورتیں ہیں جو ان کا انتقال ہوا. اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے، سب کو اعلیٰ درجات عطا فرما، اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.